السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا، طالب علموں کے لئے خوش آمدید. الحمدللہ، آج سے ہمارا اہل القرآن The People of the Quran شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لئے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اسے پورا کرے. ہمارا مقصد ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگیں اور سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اور سوسائٹی میں ایک چینج آئے اور لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنیں. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں مدد فرمائیں. کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اور وہی کام آسان ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں آسانی فرمائے، آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ہم اپنے اس آج کی کلاس کا یا آج کے پروگرام کا آغاز سورہ زمر کی آیت نمبر 23 سے کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ تعالی نے بہترین کلام نازل کیا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے سارے مضامین ایک جیسے ہیں، جن میں کوئی تضاد نہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس قرآن کو سن کر رو پڑتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت لیتے ہیں اور جو اس قرآن سے کبھی منہ نہیں موڑتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کو سن کر ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. ہم نے قرآن کے اس کورس کا آغاز یا یہ کلاس کا آغاز کیوں کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا تھا. ہم قرآن کو اس طرح سے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں جس طرح سے صحابہ اکرام نے امپلیمنٹ کیا تھا. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام آسمان سے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا تھا. جبریل امین لے کر اس کو اتر رہے تھے اور وحی کا سلسلہ شروع تھا. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قرآن کو کیسے سنا، کیسے سمجھا، کیسے اپنی ذات پر اس کو نافذ کیا اور پھر کیسے اس کی دعوت کو لے کر اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس قرآن سے وہی مقاصد حاصل کریں جو صحابہ کرام نے حاصل کیے تھے، اس قرآن سے ویسے ہی فائدہ اٹھائیں اور ویسے ہی اس کے فیوز اور برکات سے وہ فائدے حاصل کریں جو صحابہ کرام نے حاصل کیے تھے، تو اس کے لیے ہمیں بھی اس قرآن کو ویسے ہی لینا پڑے گا، اپنے دل پر لینا پڑے گا۔ اس کتاب کا نزول کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ خود سوچیں کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا فیصلہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت پر کتنی بڑی رحمت کی ہے، اور کتنا بڑا اللہ تعالی کا فضل، کتنی رحمت اور کتنا اس کا احسان ہے ہم پر۔ آج اگر کوئی اور نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن قرآن اگر نہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کم از کم ان لوگوں میں شامل کیا کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کی حالت بھی ویسی ہو جیسے کہ صحابہ کرام کی ہوتی تھی۔ جیسے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن پڑھ کر آج میری حالت ایسی ہوتی ہے یا ہماری حالت ایسی ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم حاصل کریں گے، تبھی یہ بات ممکن ہے، ادروائز نہیں۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام سنتے تو ان کے دل کی حالت کیا ہوتی تھی صحابہ کرام کی، یا صحابہ کرام سے جب تابعین اور تبع تابعین نے سنا تو ان کے کیا معاملات ہوتے تھے، ان کی کیا حالت ہوتی تھی، انہوں نے کیسے اپنی زندگیوں کو بدلا، کیسے انہوں نے اپنے مقصد کو چینج کیا، کیسے ان کی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھلتی چلی گئیں، کیا وہ قرآن کو کچھ اور طریقے سے پڑھتے تھے، کچھ اور طریقے سے سمجھتے تھے، یا جیسے آج ہمارے سامنے قرآن کھولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ پڑھتے تھے اور سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ تو آج کیا بات ہے کہ ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا جو ان پر ہوتا تھا؟ آج ہم اپنی ذات پر قرآن کو اس طرح سے نافذ نہیں کرتے جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو دل میں ارادہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کے پردوں کو کھول دے، تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں اور اس سے وہی برکت حاصل کر سکیں جو صحابہ کرام نے حاصل کی تھی۔ آپ سوچیں کہ آج دنیا میں کوئی اگر الہامی کتاب موجود ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے، جس قوم نے اس قرآن کو لیا، اس قوم کا سب کچھ بدل گیا، اس کے معاملات، اس کے حالات، وہ دنیا کے رکھوالے بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو انہوں نے حاصل کیا تھا، اس قرآن سے وہ دنیا کو اور رہنمائی پہنچانا چاہتے تھے، دنیا کو بھی رہنمائی پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی عزت اور شرف والی کتاب ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی خیر و برکت اتنی زیادہ ہے کہ جس نے اس کو جس نظریے سے لیا، اس نے اس کو پورا کر دیا۔ ہم سب جانتے کہ صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ تعالی نے دنیا کو ڈال دیا، یہ مال و دولت سے بھی نوازتی ہے، یہ ہدایت اور حکمت سے لبریز ہے، ہر شک اور شبے سے بالکل بالا تر ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول دینے والی ہے، یہ جہالت کے اندھیروں سے دور کرتی ہے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جب اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا تو اس رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ آپ سوچیں کتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس رات اس کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب کتنا ملے گا؟ ہزار مہینوں سے بہتر۔ اور یہ قرآن مجید کی فضیلت میں سب سے بہترین سورت ہے جو ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس سے دوسروں کو بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے تعلق سے اتنی احادیث ہمیں بتائی ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کو جو تھامتا ہے اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ اس کی عزت کا اور اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اور سب سے جو مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ہم آگے دھیرے دھیرے ایک ایک حدیث ہم لیتے جائیں گے اپنی ہر کلاس میں۔ آج ہم قرآن کی آیتیں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اور جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس سے کیسے اثر لیا جائے، یعنی اس قرآن کا اثر آپ کے دل پر ہونا ضروری ہے۔ اس قرآن کا اثر جب تک آپ کے دل پر نہیں ہوگا، آپ کی دنیا بدلے گی نہیں۔ یعنی اپنے دل کی دنیا اور ہمارے دنیاوی معاملات کو بدلنے کے لیے اس قرآن کو آپ کو دل پر لینا پڑے گا۔ ہم اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں خود بھی بدلیں اور لوگوں کو بھی بدلنے کا عزم ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا اس کو ایز اٹ از لیا جائے، جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا ویسے ہی اسے ہم سمجھیں۔ یقین جانیے اگر آج تبدیلی آ سکتی ہے تو صرف اور صرف ہمارے پاس اگر کوئی جو بدلنے والی چیز اگر ہے جس میں قوت ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے۔ تو یہی دو چیزیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، اور ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کرے کہ آج ہم ان کو تھامنے والے بنیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی عظیم امانت ہے، اور اتنی عظیم امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے بندوں کے سپرد کر دی۔ اب کون ہے قرآن کا حامل؟ کون ہے؟ ہم حامل قرآن ہیں نا، ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم اہل القرآن ہیں۔ اہل القرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن والے لوگ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ، قرآن کو سمجھنے والے لوگ، یہ ہوتا ہے اہل القرآن کا مطلب۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر قرآن آیت سن کر جو غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، جو کہ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے اور سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تو تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ جب اسے پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حدیث میں کہ جب تم قرآن پڑھو اور جب تم کسی ایسی آیت سے گزرو جو جنت کے بارے میں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرو، اور جب تم ایسی آیت سے گزرو کہ جو جہنم کے بارے میں ہے، تو تم اس وقت رو، اور رو نہ سکو تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لو۔ لیکن ہم بھلا کیسے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے جو نہیں ہیں، ہم نے کبھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رحمت والا مہینہ ہمارے اوپر نازل کر دیا ہے، اور پھر ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے بعد تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، یعنی پورا سال ہی ان کا رمضان کے انتظار میں اور رمضان کو قبول کروانے کی دعائیں کرنے میں گزر جاتا تھا۔ تو کم از کم کوشش کریں کہ یہ رمضان ہم قرآن کو ایسا سمجھ کر پڑھیں کہ جیسے گویا ہمارے دل پر نازل ہو رہا ہو۔ اس لیے مجھے وہ شعر بار بار یاد آتا ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ آپ کتنی بھی تفاسیر پڑھ لیں لیکن جب تک اس قرآن کے الفاظ کو آپ اپنے دل پر محسوس نہیں کریں گے نا، تب تک اس قرآن کا اثر ہو نہیں سکتا، آپ کی دنیا بدل نہیں سکتی۔ لہٰذا اس قرآن کو اپنے دل پر لینے کی کوشش کریں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو جب وہ قرآن کی آیت کو سنتے ہیں، تو ان کے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 34-35 میں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بشارت دے دو، ان کو خوشخبری دے دو۔ بشارت دے دو کسے؟ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور کون لوگ؟ جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یعنی قرآن، یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ تو جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صالح الفوزان، شیخ صالح الفوزان سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ، کچھ خواتین سوال کر رہی ہیں آپ سے کہ ہم 10 سال سے قرآن حفظ کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ حفظ نہیں، یعنی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے، تو کیا ہم اہل القرآن میں شامل ہو سکتی ہیں؟ تو شیخ صالح الفوزان نے جواب دیا کہ اہل القرآن تو وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ اسے صرف حفظ کرتے ہیں۔ جو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جو صرف حفظ کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اہل القرآن نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے اہل القرآن؟ قرآن والے کون ہیں؟ دا پیپل آف قرآن کون ہیں؟ جو قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، یا پھر قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں آنسر میں، تو ڈیٹیل آنسر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک معاشرے میں ایک نئی سوسائٹی ڈیولپ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو کیا بننا ہے ہمیں؟ کیسے بننا ہے ہمیں؟ اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو لے کر اگر آپ روزانہ، آپ کی زندگی میں روزانہ قرآن شامل ہو جائے، آپ اسے روزانہ سمجھ کر پڑھنے لگیں، انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کی قرآن کے ساتھ، آپ اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ دیکھیں یہ چیز آپ کی زندگی میں کیسی بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا جو نقطۂ نظر ہے، جو زاویہ نگاہ ہے، وہ بدل جائے گی۔ آپ کے دوست بدل جائیں گے، دوستی کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، وہ بدل جائیں گے۔ یہ چیز آپ کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا سکھا دے گی۔ یعنی سمجھ کر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کہ یہ آپ کو اپنے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، آپ کو اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، آپ اپنا فارغ وقت، جو آپ کا بچا ہوا وقت ہے، وہ کہاں لگائیں، وہ یہ کتاب آپ کو سکھا دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو کبھی بیکار نہیں بیٹھنے دیتی، یہ کتاب آپ کو زندگی کا مقصد سکھا دیتی ہے، جو ویژن ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو ویژن ہے، وہ بدل جائے گا، آپ بامقصد زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایم، کوئی نہ کوئی نصب العین بن جائے گا جب آپ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے، آپ دیکھیں اس کس چیز کی طرف جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ یہ ویژن لے کر چلیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمارے اندر ایک عزم ہو، ایک حوصلہ ہو کہ ہم کو سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کا عزم لے کر اٹھیں، تاکہ ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی ڈیولپ ہو، ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم ہو، ہم لوگوں کو بہتر بنا سکیں، لوگوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا سبق دے سکیں۔ ہمیں اہل القرآن بننا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو کامیاب زندگی کی طرف لے جائیں، جس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم اہل القرآن بنیں، نہ کہ اہل الفون، اہل الواٹس اپ، اور پتہ نہیں اہل الگیم، اور پتہ نہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں، اہل ٹی وی کہہ سکتے ہیں آپ، اہل النوم۔ نہ ہمیں سونے والے لوگ بننا ہے، نہ ہمیں ٹی وی دیکھنے والے لوگ بننا ہے، نہ ہمیں واٹس اپ والے لوگ بننا ہے، نہ ہمیں موبائل والے لوگ بننا ہے، نہ ہمیں اہل الگیم بننا ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ اہل القرآن بننا ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی بدل سکیں۔ اور یہ کام ایک ٹیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، بغیر ٹیم کے، بغیر سب کے ساتھ چلتے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب آپ سب لوگ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے، تبھی ہم یہ کام کر سکیں گے۔ یقین جانی اکیلے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرد قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہ دریا کس سے بنتا ہے، یعنی جب تک پورا پانی ہو تب تک دریا بن ہی نہیں سکتا ہو، اور موج کیسے آتی ہے، جب تک کہ ایک سمندر میں پورا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے تب تب موج آتی ہے، ادروائز موج کی تو کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اکیلے تنہا انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو آج ہم لائف ویسٹ کر رہے ہیں اپنی، جو لغویات میں، بیکار کاموں میں ہماری زندگی لگا رہے ہیں، آپ ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، آپ ایک بار فہم القرآن سے گزریے، آپ ایک بار قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ پڑھیے، آپ دیکھیے آپ کی لائف، آپ کا ویژن، آپ کا سب کچھ بدل جائے گا، آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا، زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ تو آج ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو ایسے ہی گنوا رہے ہیں، ان کی زندگی بیکار ویسٹ جا رہی ہے، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ آ رہا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے نہ ہی دنیا میں کامیاب ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اٹھیں، آپ ان کی تربیت کریں، ان کا تجزیہ، آپ ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، زندگی کا مقصد ان کو بتائیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کا اس اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ناطا ٹوٹ گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو ریکنیکٹ کریں، جو ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اپنے ہاتھ سے، اور جو ان کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، ہم اس تعلق کو جوڑنے والے بنیں۔ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، قرآن سے جوڑنے والے بنیں ان کو، لوگوں کو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آئیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی۔ ہم خود بھی توجہ دیں قرآن کی طرف اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ ہم لوگ بعض اوقات صرف شکایتیں کرتے ہیں نا، کہ اچھا کیا کریں، سب لوگوں کا یہ حال ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ویسا کر رہے ہیں، لوگ یہ نہیں کرتے، لوگ وہ نہیں کرتے، ہم بس صرف رونا روتے ہیں یا شکایتیں کرتے ہیں۔ شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی الحمدللہ اتنا بہترین موقع ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میرا تو اتنا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہر گھر میں ہم دورہ قرآن شروع کروا دیں، جتنی جس کی استطاعت ہے، جتنا جو کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے لوگوں کو لے کر، گھر میں اگر بڑے بچے ہیں ان کو ساتھ لے کر کچھ نہ کچھ مطالعہ قرآن کریں۔ اس کتاب سے آپ جوڑیں لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، کچھ نہ کچھ ضرور کریں تاکہ یہ قرآن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ کیونکہ کیا آتا ہے، القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف گواہی دے قرآن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس قوم نے، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، بھولا ہوا بنا دیا تھا سبق، جیسے جو بھولا بسرا ہوتا ہے نا، ویسے پیچھے جو ہم ڈال دیتے ہیں کسی چیز کو، تو ویسے بنا دیا تھا۔ تو یہ قرآن پیچھے ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ ریشمی جزدانوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو اٹھا کر بک شیلف میں سب سے اونچے خانے میں رکھ دیں۔ یہ قرآن تو ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ بک ہے، روزمرہ کے جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اس میں ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے یہ بک ہماری۔ تو اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو قوموں کا عروج اور زوال کس سے وابستہ ہے؟ قرآن سے وابستہ ہے، اور خصوصاً امت مسلمہ کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت ساروں کو گراتا بھی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم کون سی قوم بننا چاہتے ہیں اس قرآن کو لے کر، بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں، بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے کہ گرنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی دنیا میں چینجز نہیں آ سکتے، تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، لیکن کن کے ذریعے سے؟ ان لوگوں کے ذریعے سے جو قرآن کو لے کر اٹھیں، جو قرآن کی دعوت کو عام کریں، اور ایسے وہ لوگ ہوں جو بااثر سوسائٹی کے، جو پاورفل لوگ ہوں، جو خاص طور سے جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، جن کا اثر ہوتا ہے معاشرے پر، ایسے لوگ ہوں جب وہ اس دعوت کو لے کر اٹھیں گے تو اس کا اثر خود بخود سوسائٹی پر ہوگا۔ جو معاشرے کے بااثر افراد ہیں تو وہ قرآن کے طالب علم ہوں، وہ قرآن کے جاننے والے ہوں، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں۔ اور ہماری دعوت و تبلیغ کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، جو سینٹر ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو میں اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ یہ وہ کام ہے جو انبیاء کا مشن تھا، یعنی ہم انبیاء کے مشن کو لے کر اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہ پہنچا دی جانے والی چیز ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے فذکر ان تنفع الذکر للمومنین، کہ پس نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت فائدہ مند ہوتی ہے مومنین کے لیے۔ تو ہم کو اس نصیحت کو عام کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کی دعوت کو عام کرنا، لوگ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اس قرآن کے تعلق سے ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو یا اتنے ان کے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ ڈائریکٹ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اتنی ان کو عربی آ جائے یا کم از کم ترجمہ وہ پڑھنے والے بنیں۔ تو ہم کو لوگوں کے مزاج کو بدلنا ہے، جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ کرنا ہے، جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، قرآن کے اس نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اور جہالت کے اندھیروں کو مٹانا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ قرآن سے آپ اگر بدلنا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، یا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، تو کوئی یہ چھوٹا موٹا کام ہے، معمولی کام ہے یا بڑا کام ہے؟ آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہو جائے گا، آپ کچھ دعا کریں اور دعا کرنے سے یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محنت، جد و جہد، کوشش، مشقت، اس کے لیے تیاری بھی پھر ویسی ہی چاہیے۔ تو قرآن خود بتاتا ہے کہ قرآن سے اثر کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہم روزانہ صحابہ کرام کا اور تابعین یا تبع تابعین کا ایک ایک واقعہ ہم لیں گے، ایک صحابی کا واقعہ اور ایک تابعی یا تبع تابعی کا واقعہ، کہ ان لوگوں نے قرآن کو کس طرح سے سمجھا، کس طرح سے امپلیمنٹ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھنے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو آپ دل میں، میں اور آپ ارادہ کریں کہ جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارا معاملہ کیا ہو؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے دل نرم پڑ جائیں، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، تکبر کی بجائے عاجزی پیدا ہو۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے قرآن کے بارے میں ہی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ارى اللیلۃ فی المنام ذلۃ تنزف السمن والاصل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت واللہ لتدعنی فلعبرنها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبرها قال ابو بکر اما الذلۃ فذلله الاسلام واما الذي ينتف من السمن والاصل فالقران حلاوته ولينه واما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القران والمستقل رواه مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اس سے اپنے ہاتھوں کے لپ میں لے رہے ہیں، یعنی جو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہمیں پیالہ سا بن جاتا ہے، کوئی کم لیتا ہے اور کوئی زیادہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان، واللہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بادل تو اسلام ہے اور بادل سے ٹپکنے والے گھی اور شہد سے مراد قرآن مجید کی حلاوت اور شیرینی ہے، اور کم یا زیادہ حاصل کرنے سے مراد قرآن مجید کم یا زیادہ یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک شخص نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ گھی اور شہد سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، آپ کو تو معلوم ہے، اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر لے رہے ہیں، یعنی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر، اور کوئی کم لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اس کے خواب کی تعبیر بتانے دیجیے یا رسول اللہ۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو ابوبکر صدیق نے اس کی تعبیر بیان کی کہ بادل سے مراد یہاں پر اسلام ہے، اور بادل سے ٹپکنے والے گھی اور شہد سے مراد قرآن مجید کی حلاوت اور شیرینی ہے۔ یا قرآن مجید نہیں کہا انہوں نے، بلکہ قرآن مجید کی حلاوت اور شیرینی ہے۔ یہ حلاوت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم حلوہ کہتے ہیں نا، کوئی چیز میں گھل مل جانا، جب آپ حلوہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شکر اس میں گھل مل جاتی ہے۔ یعنی آپ پھر شکر کو الگ کرنا چاہیں تو ہو نہیں سکتی۔ یہ حلوہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل نرم سا ہوتا ہے، بالکل ایک آپ اس کو ہاتھوں میں دبانا چاہیں اتنا نرم سا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی حلاوت اور شیرینی کیا ہوگی، اس کو سمجھنا، یعنی قرآن کی مٹھاس۔ اور یقین جانیے کہ جو کفار مکہ کا سردار تھا، جب وہ قرآن سن کر بہت زیادہ متاثر ہو گیا، اور ابو جہل نے چاہا کہ اس کو قرآن کی عظمت سے پھیر دے، یا اس کے اوپر جو قرآن کا اثر ہوا ہے اس سے اس کو ہٹا دے، تو اس نے جا کر کہا کہ آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر آئے ہیں تو اس کا انکار کر دیجئے۔ تو اس نے جو جملہ کہا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ واللہ اس میں حلاوت ہے، اس میں شیرینی ہے۔ یعنی کفار مکہ جو کافر تھے وہ بھی اس کی حلاوت اور شیرینی کو جانتے تھے، لیکن آج میں اور آپ، ہم کیا اس کی حلاوت اور شیرینی کو جانتے ہیں؟ کیا آج اس کا اثر ویسے ہی ہمارے دل پر ہوتا ہے کہ جس کو سن کر، جیسے کہ جب کوئی میٹھا یا سویٹ ڈش ہم کھاتے ہیں تو کیسے ہمارے دل کو سرور پہنچتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہونا چاہیے، ڈیزرٹ کے طور پہ ہم سویٹ لیتے ہیں، تو جیسے حلوہ کھاتے وقت انسان کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک دل میں خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے، تو ایسے ہی قرآن پڑھتے وقت اس کو حلاوت اور شیرینی محسوس ہو۔ ہمارا تو حال کیا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ہمارا معاملہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا، کہ یا تو نیند آنے لگتی ہے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے، یا جمائیاں آنے لگتی ہیں، اتنی زیادہ جمائیاں آتی ہیں کہ انسان اٹھا کر قرآن رکھ دیتا ہے، کیونکہ سمجھ میں جو نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر سمجھ میں آتا تو کیا ہم ایسا کرتے اس کے ساتھ معاملہ؟ تو اس کی حلاوت، اس کی شیرینی آپ کو اپنے اندر تک محسوس کرنا ہے، تبھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس قرآن سے۔ اور اس کی فضیلت کے تو کیا کہنے، اس کی تعلیم و تدریس کا جو بھی کام کرے گا وہ خود بہت زیادہ کامیاب ہے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ جو اس کو سنے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو یاد کرے گا، وہ بھی سب سے بہترین شخص ہے، اور قیامت کے دن کامیاب یہی لوگ ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام قرآن کیسے پڑھتے تھے، کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو وہ روتے تھے، ان کو رونا آ جاتا تھا قرآن پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے۔ اور آج بھی بہت سارے نان مسلمز اس قرآن کو سننے کی خواہش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل میں اندر سے کچھ ہو رہا ہے۔ تو واقعی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس قرآن کو سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جن کے دل کے اندر جو فطرت ان کی اس طرف کھنچتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو سن کر رونے لگتے ہیں، کیونکہ واقعی میں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور قرآن اصل میں کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، ایک معنی تو یہ ہیں، اور قرآن کے دوسرے معنی ہوتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب، جس کو کثرت سے پڑھا جائے، اور دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ تو قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، کثرت سے ہر کوئی پڑھتا ہے۔ پھر اس کی خدمت لوگوں نے ایسے کی ہے کہ ابھی تک انسان حیران ہے کہ قرآن کی جو خدمت لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، کسی نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو لکھا، کسی نے اس کے ہر ایک الفاظ کو الگ الگ جمع کیا، کسی نے اس کے الفاظ کے معنوں کو لکھا، کسی نے اس کی لغت بنائی، کسی نے اس کے الگ الگ مترادفات القرآن، کسی نے مفردات القرآن بنائے۔ آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے حق، یا میرے اور آپ کی زندگی میں کون سی چیز آئی، یا ہمارے حصے میں اس قرآن کی کون سی خدمت آئی کہ جس کی وجہ سے ہم کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہہ سکے کہ یا اللہ تعالیٰ تیری کتاب کی خدمت میں ہم نے بھی کچھ حصہ لیا تھا، ہم نے کیا خدمت کی قرآن کی، اور یہ نہ سوچے کہ کوئی بہت بڑے بڑے کام کرنے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمارا نام لکھا جائے گا، بلکہ کوئی چھوٹی سی خدمت بھی ہے قرآن کی، ایون اگر آپ قرآن کا کوئی پیپر بھی بناتے ہیں اور اس سے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھتے ہیں، وہ بھی آپ اس میں اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ جو بھی قرآن کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر سے نوازے گا، جیسے کہ لوگ ابھی تک کرتے آئے ہیں اس کے بارے میں۔ دو تین ہم نام لے لیتے ہیں جنہوں نے قرآن کی جو خدمت کی ہے ہمارے ابھی دور حاضر میں۔ پہلے تو بہت سارے لوگوں نے کی ہی کی ہے، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ کم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس کی خدمت کی ہو، جیسے کہ محمد عبد الفواد الباقی، انہوں نے المعجم المفہرس القرآن کریم لکھی، جنہوں نے قرآن کی روٹ ورڈس کے لحاظ سے آیتوں کو وہاں پر جمع کر دیا۔ اب قرآن کی کوئی بھی آیت آپ کو دیکھنی ہو تو آپ کیا کریں گے، آپ جائیں گے وہاں پر، وہ روٹ ورڈس ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ساری آیتیں ایک جگہ مل جائے گی۔ پھر جو عبد الرحمن کیلانی ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے، ان کے والد، ان کا پورا خاندان قرآن کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مفردات القرآن، سوری مترادفات القرآن، جس میں انہوں نے قرآن کے جو یا تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک ہی لفظ ایک ہی معنوں میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں، اور بعض اوقات قرآن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں، اور معنی اس کے ایک ہی ہوتے ہیں، تو اس کی حکمت پر انہوں نے کتاب لکھی۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے، قرآن سمجھنے والوں کے لیے بہت اچھی کتاب ہے۔ پھر مفردات القرآن راغب الاصفہانی کی ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں قرآن کے روٹ ورڈس دیے گئے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو مورس بکائی کا واقعہ ہے، کہ جب یہ یہاں پر کسی کنگ کے آپریشن کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اگر آپ قرآن کو عربی میں پڑھتے تو ایسا جملہ نہ کہتے، قرآن کو آپ جب عربی میں پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور جب سے ڈاکٹر مورس بکائی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ قرآن کو عربی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یعنی عربی سیکھ کر پڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہفتے میں صرف ایک دن چھٹی ملتی تھی، اتوار کے دن، سنڈے، اور انہوں نے پورا سال لگایا، ایوری سنڈے وہ عربی معلم کے پاس جاتے، عربی ٹیچر کے پاس، اس سے عربی سیکھتے، اور پھر جب ایک سال کے بعد ان کو عربی بہت اچھی طرح پڑھنی آ گئی تو انہوں نے قرآن کو عربی میں پڑھنا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے وہ قرآن کی حقانیت میں کھوتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن ان ماڈرن سائنس کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کتاب کو پڑھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے جو دلوں پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے کتاب یہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ادا کیے گئے الفاظ ہیں، تو اس کی جو تاثیر ہوگی بالکل مختلف ہوگی۔ اسی لیے تو جو مشرکین مکہ تھے وہ عاجز آ گئے تھے اس کلام کے آگے، وہ کہتے تھے کہ ہم کیا کہیں، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ نظم ہے، نہ یہ نثر ہے۔ تو پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اسے جادو کہہ دو، اسے سحر کہہ دو، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے، کیونکہ جو بھی اس کو سنتا تھا اس کی کایا پلٹ جاتی تھی، اس کا دل ہی بدل جاتا تھا، بالکل چینج ہو جاتا تھا وہ۔ تو لہٰذا یہ قرآن کا اثر آج ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ آج ہمارے اوپر اس قرآن کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہم لوگوں نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ اللہ کرے کہ اس سیریز سے ہمیں وہ فائدہ ہو جیسے کہ صحابہ کرام کو فائدہ ہوا تھا، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچانے والا بنائے، اور ہمیں خود اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ کل سے ہمارے ٹائمنگز چینج رہیں گے، کیونکہ انڈیا یا پاکستان کے لوگوں کے لیے وہاں پر روزہ افطار کا وقت ہو جائے گا بعد میں آخر دنوں میں، تو سعودی عرب کے جو ٹائمنگز ہیں 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک رہیں گے، اور انڈیا کا جو ٹائم ہے 4:30 سے 5:30 تک رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کام میں ہمارے جو بھی مددگار ساتھی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جو سننے والے ہیں اللہ کرے کہ واقعی میں ان کے دل پر بھی وہی اثر ہو جیسا کہ صحابہ کرام کے دل پر قرآن سن کر اثر ہوا تھا اور وہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل دیا تھا اس کے لحاظ سے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں بھی قرآن کے حساب سے بدل جائیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔